السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، إرشاد باري تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ونبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرمايا: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. أخرج البخاري في أدب المفرد، الترمذي وحسنه الألباني. آي خطبك موزوه ہماری زندگی کی مختصر حقیقت، یہ وسیع زندگی، یہ لمبی زندگی، یہ رنگین زندگی، اس مختصر حقیقت کیا ہے؟ اچھی زندگی کس کی ہے؟ ہماری زندگی کیسی ہے؟ ہم اس دنیا میں آئے ہیں، اس دنیا میں جیتے ہیں، اس دنیا میں رہتے ہیں، ہماری دنیا کیسی ہے؟ اچھی زندگی کا معیار کیا ہے؟ بری زندگی کب بری ہوتی ہے؟ ہماری اس مختصر زندگی یا اس مختصر دنیا میں وطن عزیز کی کیا حیثیت ہے؟ جہاں پہ ہم رہتے ہیں اس جگہ پر ہمارے اوپر کیا حق ہے؟ اس موضوع کے تعلق سے چند اہم باتیں کر لیتے ہیں. دنیا کی مختصر حقیقت یا زندگی کی مختصر حقیقت اگر دیکھا جائے تو ہماری دنیا، ہماری زندگی صرف تین چیزوں پر قائم ہے. اگر ان تینوں میں سے ایک بھی خلل پڑ جائے تو ہماری زندگی میں خلل پڑ جاتا ہے، اور جب تک یہ تین چیزیں برقرار ہیں تو دنیا کا پہیہ آسانی سے چلتا رہتا ہے، اور زندگی آسان ہو جاتی ہے. یہ تین چیزیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں جمع کر دی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: من اصبح منکم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا، ولكن روايات من بحذافيرها. من أصبح منكم، تم سيد جنك الصبح كيسي هوي، آمنا في سربه، امن و امان کی حالت میں اس کی صبح ہوئی ہے. فی سربہ، فی سربہ، فی سربہ، تین الفاظ ہیں صرف زیر زبر کے فرق کے ساتھ، معنی ملتے جلتے ہیں. فی سربہ یعنی فی نفسہ، را کے کسرہ کے ساتھ. فی سربہ یعنی فی جماعتہ، اپنی جماعت، اپنے گروہ میں. فی سرابہ، سین اور را کے فتحہ کے ساتھ، یعنی فی بیتہ، گھر میں. یہ خوبصورتی عربی زبان کی، اور تینوں معنی ہی مراد ہیں. اصل بات ہے نفس کا امن و امان، پھر جس گروہ میں رہتے جماعت کو امن و امان اپنے پیاروں کے ساتھ، اور پھر گھر اور وطن عزیز کا امن و امان. من أصبح منكم آمنا في سربه في سربه وفي سرابه تين الفاظ ٹھیک ہے لیکن زیادہ تر ہم پڑھتے فی فی سربه یعنی فی نفسه نفس کو امن و امان ہے تو پھر جماعت گروہ کا بھی ہے پیاروں کا بھی ہے اور پھر گھروں کا بھی ہے. سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے اس دنیا کی آسانی کے لیے بھلائی کے لیے اور اچھائی کے لیے وہ ہے امن و امان کا قائم ہونا. جب تک امن ہے تو دنیا اچھی ہے, کوئی فساد نہیں, کوئی دہشت گردی نہیں, کوئی خون ریزی نہیں. ہر بندہ اپنے گھر میں اپنے پیاروں میں خوش ہے, امن قائم ہے. کوئی زور زبردستی نہیں, کوئی لوٹ مار نہیں, جان محفوظ ہے, عزت محفوظ ہے, مال محفوظ ہے, کوئی خوف نہیں, کوئی ٹینشن نہیں. کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے, ایسے کہتے ہیں نا. جب جان محفوظ نہ ہو تو پھر اس دنیا کا کوئی فائدہ باقی نہیں رہتا. واللہ بد امنی کے ساتھ ہر خوشی چھن جاتی ہے. جب سینے میں خوف کی تنگی جگہ کر لیتی ہے اللہ کی قسم ہر خوشی چھن جاتی ہے, کوئی اچھی چیز نظر نہیں آتی اور نہ ہی کوئی چیز بھاتی ہے. سب سے خوبصورت منظر بھی خوفناک لگنے لگتا ہے, اپنے پیاروں سے بھی ڈر لگنے لگتا ہے, بد امنی ہے, خوف طاری ہے. نفس 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 کا عالم ہے. ہر بندہ اپنے بچاؤ کے لیے ضرورت کے لیے اپنے پیاروں کو بھی لوٹ لیتا ہے. یعنی نعوذ باللہ بعض ایسے نظارے ہیں کہ قتل بھی کر دیتا ہے. کیونکہ اس نے اپنے آپ کو بچانا ہے, سروائیول ریس میں وہ جتنا چاہتا ہے, بقا کا مسئلہ ہو گیا ہے. سب سے پہلے جو اساس ہے آسان زندگی کی دنیاوی اعتبار سے, امن و امان کا قائم ہونا, اور دینی اعتبار سے بھی دین تب تک میسر ہے جب تک امن و امان قائم ہے, دین پر امر آسان ہے. اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کے اس پاک گھر میں جمعہ نماز کے لیے آئے ہیں, کوئی دقت ہوئی, کوئی پریشانی ہوئی, کوئی مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں الحمدللہ, کوئی فکر نہیں ہے, کیونکہ اللہ کے فضل و کرم سے امن و امان قائم ہے, دین پہ عمل کرنا آسان ہے. ہاں جو خود نہیں کرنا چاہتے ان کا کچھ اور معاملہ ہے, لیکن جو دین پہ عمل کرنا چاہتے ہیں, جو با جماعت نماز پڑھنا چاہتے ہیں, ان کو کوئی روکنے والا, کوئی ٹوکنے والا نہیں. زندگی آسان ہے, امن و امان سے دنیا بھی آسان ہے, دین بھی آسان ہے, اور آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے. من اصبح منکم آمنا فی سربہ, سب سے پہلے صبح ہماری ہوتی ہے, آنکھ ہماری کھلتی ہے, ہم بیدار ہوتے ہیں, کس حالت میں؟ امن و امان قائم. فجر کی اذان ہوتی ہے, اذان پہ ہماری آنکھیں کھلتی ہیں الحمدللہ. اور بعض ایسے لوگ ہیں اسی دنیا میں اسی وقت ہمارے ساتھ رہتے ہیں اسی سرزمین پر، ان کی حالات سے ہم اچھی طرح سے واقف ہیں، ان کی صبح بد امنی میں ہوتی ہے نعوذ باللہ، یا تو رات کو سو نہیں سکتے اور اگر کہیں آنکھ لگ جائے تو پھر گولیوں کی آوازوں سے ان کی صبح ہوتی ہے، دھماکوں کی آوازوں سے ان کی صبح ہوتی ہے، بد امنی کی آگ سے ان کی صبح ہوتی ہے۔ ان سے پوچھیں جا کے کہ امن و امان کی نعمت کی کیا قدر و قیمت ہے، آج ہمارے پاس ہے تو ہمیں احساس نہیں، آج ان سے چھن چکی ہے۔ آج ان سے پوچھیں اس نعمت کو واپس حاصل کرنے کے لیے وہ کیا کچھ دینا چاہتے ہیں، واللہ اپنے سارے مال و دولت قربان کرنا چاہتے ہیں پھر سے اس نعمت کو واپس لانے کے لیے، اور اس میں سے بھی کچھ نہیں بچا۔ یہ بازار، یہ رونقیں، یہ پارس کی آبادیاں، یہ خوبصورتیاں امن و امان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اللہ رحم کرے، ایک جگہ پر ایک دھماکہ ہوتا ہے، دس دس دن تک لوگ گھر سے نہیں نکلتے ڈر کے مارے، خوف طاری ہو جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا کبھی کسی کے پر کوئی اور دھماکہ نہ ہو جائے۔ من اصبح منکم آمنا فی سربہ، سب سے پہلی نعمت ہے۔ اور واللہ میرے بھائیو، اگر اس نعمت کی قدر نہیں کریں گے یہ نعمت باقی نہیں رہے گی۔ یہ نہ سوچے کہ جن قوموں سے، جن وطنوں سے یہ نعمت چھن چکی ہے وہ شروع سے ایسے بد امنی میں ہی پیدا ہوئے ہیں، نہیں، ان کی حالات کسی سے مخفی نہیں ہے۔ شام کو دیکھ لیں، شام کے جو فروٹس تھے نا جو سعودی عرب میں آتے تھے سب سے عمدہ ہوتے تھے، میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں۔ آج نہ شام رہا ہے اور نہ اس کے کوئی پھل رہے، بد امنی کی آگ میں لپیٹ لیا ہے۔ واللہ ایسے بھی نظارے سامنے آئے ہیں کہ بچے بھوک کے مارے گندگی سے کوئی روٹی کا کوئی ٹکڑا ڈھونڈ رہے تھے کھانے کے لیے، روٹی کے خشک ٹکڑے گندگی میں ڈھونڈ رہے تھے کہیں سے کچھ مل جائے کھا لے۔ ایسے بھی وقت ان لوگوں نے دیکھا ہے اور کچھ دیکھ بھی رہے ہیں، اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، اچانک اوپر سے کوئی راکٹ آ کے گرتا ہے اور پورے گھر میں لاشیں بھری پڑتی ہیں۔ کبھی سوچا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، اگر ایسا ہمارے ساتھ ہو تو ہماری زندگی کیا ہوتی؟ ہمارے پیاروں میں سے ایک کو تکلیف چوٹ لگتی ہے چھوٹی سی، ہماری حالت کیسے بدل جاتی ہے؟ اور ان کے گھرانے، ان کے اسکول، ان کے ہسپتالیں، ہمیں سے کچھ بچا نہیں، بد امنی کی آگ نے لپیٹ لیا ہے۔ سب سے پہلی اس مختصر زندگی اور مختصر دنیا کے جو رکن سمجھ لیں آپ، جو اساس ہے، وہ ہے امن و امان کا قائم ہونا۔ دوسرا ہے، یہ صرف ایک ہے، سب سے پہلا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من اصبح منکم آمنا فی سربہ، یہ نمبر ایک ہے، معافا فی جسدہ، جسم تندرست ہے، صحت اور عافیت ہے، کوئی بیماری نہیں، کوئی تکلیف نہیں، صحت مندی میں صبح ہوئی ہے۔ صبح کیسے ہوئی؟ نمبر ایک، امن و امان قائم ہے، اس کے ساتھ صحت مندی ہے، عافیت ہے، کوئی بیماری، کوئی تکلیف، کچھ بھی نہیں ہے، صحت کی نعمت۔ یہ ان نعمتوں میں سے ہے جن سے اکثر لوگ غافل ہیں، کوئی قدر نہیں کرتے اس نعمت کی، بہت کم لوگ اس نعمت کی قدر کو جانتے ہیں، کیونکہ جب نعمتیں ہر طرف سے گھیر لیتی ہیں تو انسان کی عجیب سی فطرت، عجیب سی عادت ہے، ان کی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ ہے اس کے پاس، قدر نہیں جانتا، لیکن جب کوئی نعمت چھن جاتی ہے پھر اس کا احساس بھی ہوتا ہے، اس کی قدر بھی ہوتی ہے۔ صحت اور عافیت میں صبح ہوئی ہے، واللہ اس رب کریم کا بڑا کرم ہے، صبح آنکھ کھلی ہے، اللہ کا ذکر کرتے اٹھ کے بیٹھ گئے ہیں، بیٹھنے کے قابل ہیں، آنکھ کھولنے کے قابل ہیں، زبان پر اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کے قابل ہیں۔ ورنہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں یا تو صبح ہوتی نہیں، بستر پر ہی ان کی زندگی تمام ہو جاتی ہے، بعض ایسے ہوتے ہیں جن کی آنکھیں نہیں کھل سکتی، بعض ایسے ہیں آنکھیں تو کھل جاتی ہے، فالج ہو جاتا ہے سوتے سوتے، اٹھ نہیں سکتے بستر سے، اور بعض ایسے جو اٹھ کے بیٹھ تو جاتے ہیں لیکن شدید درد کی وجہ سے کھڑے نہیں ہو سکتے، اور بعض کھڑے تو ہو جاتے ہیں چلنے کے قابل نہیں ہوتے، اور بعض چلتے تو ہیں لیکن کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہوتے ہیں۔ صحت اور عافیت، تھوڑا سا بخار ہو جاتا ہے، زندگی تنگ لگنے لگتی ہے، جسم کا درد ہم سے برداشت نہیں ہوتا، کمر کا درد ہمیں مار دیتا ہے، ہم اٹھنے بیٹھنے سے، چلنے پھرنے سے اپاہج ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے اور ہر مسلمان بیمار کو اور ہر پریشان کو اللہ تعالیٰ پریشان دور فرمائے اور تندرستی اور صحت و عافیت عطا فرمائے۔ کئی شوگر کے مریض ہیں، کئی بلڈ پریشر کے مریض ہیں، کئی دل کے مریض ہیں، کئی دماغ کے مریض ہیں، کچھ ایسے مریض ہیں جن کی زندگی دوائیوں پر چل رہی ہے، ان کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ جب ایک شخص گھر میں بیمار ہوتا ہے، جب ایک پیارا بیمار ہوتا ہے تو اس کے سارے گھر والے اس کے ساتھ اس سے بڑھ کر بیمار ہو جاتے ہیں، پریشانی ہو جاتی ہے، دل محبت ہوتی ہے نا، ایک بچہ بیمار ہوتا ہے اس کی دیکھ بھال کے لیے سارا گھر اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی ہسپتال لے کے جا رہا ہے، کوئی دوائیوں کی تیاری کر رہا ہے، کوئی اسے کھلا رہا ہے، کوئی اسے پلا رہا ہے، کوئی اس کی خاص احتیاط تدابیر کیا ہیں اس پہ عمل کر رہا ہے، گھر کا ماحول بدل جاتا ہے۔ صحت اور عافیت کی نعمت واللہ بڑی نعمت ہے، اور کئی ایسے لوگ ہیں جس نعمت کی قدر نہ کرتے ہوئے اپنی صحت کھو بیٹھے ہیں، میرے پاس کئی ایسے مریض آئے ہیں، اور میری ایک چھوٹی سی نصیحت ہے ان مریضوں کے لیے جو یہاں پر کمانے تو آئے ہیں لیکن اپنے صحت کا خیال نہیں رکھتے، اور خصوصی تو شوگر بلڈ پریشر کے جو مریض ہیں خصوصی طور پر، ان سے میری ایک گزارش ہے، سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ جو زندگی اور جو صحت اور عافیت ہے یہ بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کا ہم سے سوال ہونے قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بولے نفس کا علیہ کا حق، وہ تمہارے نفس پر بھی، وہ تمہارے نفس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، حق واجب ہے، اس کی حفاظت کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی فرمبرداری میں اس نفس کو آمادہ کرنا ہے اور اس پر قائم رہنا ہے۔ صحت ہے، عافیت ہے تو عبادت بھی ہے، اور دین بھی آسان ہوتا ہے. تو کئی مریض آتے ہیں, یعنی ایک مریض کو میں نے دیکھا ویل چیئر پہ, اس کا بیٹا لے کے آیا. تو بیٹا بتا رہے کیا تکلیف ہے, وہ بزرگ خاموش تھے. تو میں نے جب اس کو چیک کرنے کے لیے ہاتھ آگے کیا سلام کرنے کے لیے, تو اس نے اپنا ہاتھ آگے نہیں کیا. اس کے بیٹے نے جلدی اس کا ہاتھ پکڑ کے پھر والد سے کہا کہ ڈاکٹر آپ کو سلام کر رہا ہے, تو ہاتھ پکڑ میرے ہاتھ میں ڈالا. تو میں حیران ہوا, آنکھوں سے تو بندہ ٹھیک لگ رہے, یعنی بینائی اس کی آنکھیں جو بالکل ٹھیک ہے, کچھ نہیں ہے. اس کو بیٹے نے کہا اس کی بینائی چلی گئی, اب بالکل یہ نابینا ہو چکا ہے. تو میں نے کہا کیا پیدائش ایسے کہتے ہیں؟ نہیں, دو سال پہلے اس کی آنکھیں مکمل طور پہ چلی گئی ہیں. وجہ کیا ہے؟ شوگر کی وجہ سے. پر خیال نہیں رکھتے, دوائی ٹائم پہ نہیں کھاتے, اور شوگر بہت بڑھ گئی تو دوائی جب کھانا شروع کیا تو ڈاکٹر کی نصیحت مطابق انسولین نہیں لگانا چاہتے. اور کئی شوگر کے ایسے مریض ہیں جو انسولین سے ڈرتے ہیں, کہتے ہیں انجیکشن لگے گا تو ہم مر جائیں گے, وہ شوگر تمہیں ویسے مار رہی ہے الغرض. تو انجیکشن نہیں لگانا چاہتے انسولین کا. کسی نے کہہ دیا ہے کہ یہ سب سے آخری علاج انسولین ہے, یہ شروع کرو گے تو مر جاؤ گے بس. اب شوگر اس کی 400 سے زیادہ ہے مسلسل پچھلے کئی مہینوں سے, کم نہیں ہو رہی, اور انجیکشن بھی نہیں لگانا چاہتا. آنکھیں تو چلی گئی ہیں, اب پتہ نہیں کیا کچھ اور جائے گا. تو میں نے اسے پیار سے سمجھانے کی, یوں ابھی شروع کر رہا تھا, کہتے مجھے انجیکشن کا مت کہیں, انجیکشن نہیں لگاؤں گا. میں نے کہا دیکھیں, پھر میں نے سمجھایا کہ شوگر کی دو قسمیں ہیں, ایک وہ جس میں انسولین کی ضرورت پڑی, آپ جس میں انسولین ہے ہی نہیں تو گولی کیا کام کرے گی. کہتے مجھے مت سمجھاؤ, انجیکشن نہیں لگانا. میں نے تھوڑا سا غصے ہونے لگا, تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ غصہ نہ ہو, آپ کی مرضی ہے, لیکن میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں کہ موت سب کو آنی ہے, آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو, کم سے کم یہ تو نہ کرو. اللہ تعالی منع فرمایا ہے, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے نفس کو ہلاکت میں مت ڈالو. تو اس نے یوں ایک سانس لیا اور کہا میں لگاؤں گا کیسے, میں تو لگا نہیں سکتا ہوں. اور واقعی اس کا ایک مسئلہ تھا, چلو پہلے اس نے کوتاہی کی جو کوتاہی کی ہے, جب اسے پتا چلا ہے کہ یہی علاج ہے تب تک وقت جا چکا تھا, اب وہ دوسروں کا محتاج ہے. تو پتا چلا ہے اس کے کئی بیٹے ہیں, سب نے چھوڑ دیا ہے, ایک چھوٹا بیٹا ساتھ رہتا ہے جو ساتھ تھا وہ بھی مصروف اور مشغول رہتا ہے. تو اس نے کہا مجھے لگائے گا کون, میں کسی پہ بوجھ نہیں بننا چاہتا ہوں, باقی کی زندگی گزر جائے یہی میرے لیے کافی ہے. عجب بات ہے واللہ, اولاد کس کام کی ہے؟ وہ یہاں پہ اولاد کو چھوٹے سے نصیحت کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ سے ڈرے, واللہ جنت کے یہ دروازے, والدین جنت کے دو دروازے ہیں, اس سے پہلے کہ ان میں سے ایک یا دونوں بند ہو جائے ابھی وقت ہے ان کی خدمت کا, اور اس جنت کے دروازے سے جنت میں داخل ہونے کا. اور واقعی اس کی بات نے مجھے دل پہ اثر کیا کہ آج وہ اپنے بچوں کا محتاج ہے, آج اس کے ساتھ کوئی ہے نہیں, بیوی پہلے چلی گئی ہے, بیٹوں کی شادیاں ہو گئی ہیں, بیٹے ہی باقی رہتے ہیں اپنے والدین کے سہارے کے لیے, وہ خدمت کے لیے. اگر بیٹے بھی اپنے منہ موڑ لیں تو یہ بزرگ کہاں جائیں گے؟ دیکھ زندگی تو گزر ہی جائے گی, آنکھیں کھو بیٹھا ہے کچھ اور بھی کھولے گا, ہم سب اس دنیا سے چلے جائیں گے ایک نہ ایک دن, لیکن اب رب کو کیا منہ دکھائیں گے ہم؟ اگر یہ سوال ہم سے کیا جائے, جنت کے دو دروازے تجھے میں نے دیے تھے تمہاری زندگی میں, تم نے ان کے لیے کیا کیا ہے, کیا جواب دیں گے اپنے رب کو؟ اور الحمدللہ ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں جو اس نعمت کی قدر کو جانتے ہیں, جو خدمت بھی کرتے ہیں الحمدللہ. ایسے بھی لوگ آتے ہیں میرے پاس الحمدللہ, واللہ جو اپنے والدین کو یعنی اگر ان کو بس چلو سروں پہ بٹھا کے لے کے آئے، اتنی پیار، اتنی محبت، اتنی احترام، واللہ تعجب ہوتا کہ اس دنیا میں ایسے لوگ بھی رہتے ہیں. لیکن دونوں کا انجام برابر نہیں ہے، یاد رکھیں. یہ قرض ہے جو ہم نے لوٹانا ہے. آج جو اپنے والدین کے ساتھ کر رہے ہیں، کر ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ ویسے ہی کرے گی. یہ قرض ہم نے دنیا میں آخرت سے پہلے لوٹانا ہے، یہ اچھی طرح یاد رکھیں. عجیب سا قرض ہے واللہ، واللہ اف تک بھی اگر آپ نے کہہ دیا ہے، اولاد اس سے بڑھ کر کہے گی. یاد رکھیں، کوئی تکلیف والدین کو دی ہے، وہ تکلیف آپ آج لکھ لیں اور اس وقت کا انتظار کریں جب یہ بدلہ آپ سے لیا جائے گا. اس لیے آج وقت ہے. چند ٹکوں کے لیے والدین سے لوگ لوٹے ہوئے ہیں، کئی سالوں سے بات چیت تک نہیں کرتے. غلطی ہو گئی والدین سے، غلطی کس سے نہیں ہوتی ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ رشتے کو توڑ دیں اور بے ادبی اس پر اتر آئیں. کیا کریں گے اس پیسوں کو لے کر؟ قبر میں ساتھ لے کے جائیں گے؟ ہو گئی غلطی والد سے. یہاں پر بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ باپ نے اس کو زیادہ مجھے کام دیا، کیوں دیا ہے؟ اگرچہ باپ کو نہیں کرنا چاہیے، انصاف سے کام لینا چاہیے. چلو غلطی باپ سے ہو گئی ہے، کل ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، پھر ہمارا کیا انجام ہونے والا ہے؟ الغرض، تو ان بھائیوں سے میں یہ نصیحت کرتا ہوں، اپنے اپنے کئی ایسے لوگ آتے ہیں جو یہاں پر فیملی کے ساتھ نہیں رہتے. اکثر ڈرائیورز آتے ہیں میرے پاس، بلڈ پریشر واللہ ایک بندہ کل پرسوں آئے تو 180-130. میں کل ایک بندے کیا کر رہے ہو تم؟ کہتے یار بس 10 دن پہلے دوائی ختم ہو گئی تھی، ٹائم نہیں ملا. وہ ٹائم نہیں ملا کہ کیا مطلب ہے بھائی؟ یہ نس پھٹ جائے گی، فالج ہو جائے گا، کچھ بھی ہو سکتا ہے تمہیں. وہ کچھ نہیں ہوتا، بس آپ ڈراتے رہے تو میں ڈراتا رہے تو ڈاکٹر ڈراتے نہیں ہیں، تو میں سمجھا رہا ہوں. زندگی بہت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، مقرر وقت لکھے اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن خود سبب بننا ہے اپنی موت کا اور اپنی مصیبت کھڑی کرنی ہے. اللہ نہ کرے تمہیں فالج ہو جائے، تمہارا کوئی ہے دیکھ بھال کرنے کے لیے یہاں پہ؟ کون کرے گا؟ نہیں آپ ڈرائے تو نہیں مجھے. میں نے کہا ڈرائے تو نہیں، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں. اگر ڈرتے تو اچھی بات ہے، اگر ڈر جاتے ہو اس حقیقت سے. یہ بلڈ پریشر ہے تمہارا، 10 دن سے دوائی تمہارے پاس ہے، کہتے مجھے ٹائم نہیں ملا کیونکہ چھٹی نہیں دی مجھے، دنیا چھوڑتی ہے. اللہ نہ کرے تمہیں کچھ ہو جائے، پیچھے بچوں کے لیے کون جن کے لیے تم کما رہے ہو، تمہارے پاس وقت نہیں ہے، تو ان کا تو خیال رکھو، اگر تمہیں اپنا خیال نہیں ہے تو پھر کچھ دماغ میں بات ٹکی ہے جا کے. اور اللہ ایک مریض جو رو پڑا، کہ بھائی تم ٹھیک کہہ رہے ہو، سبحان اللہ. بولے نفس کا علیہ کا حق، نفس کا حق ہے، اس کا بھی سوال ہونا ہے. اپنے آپ کو ہلاک میں مت ڈالو، یہ نہیں کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، پیسہ بھی ہے، دوائی خرید بھی سکتا ہے، لے بھی سکتا ہے، حمک اللہ، لیکن لاپرواہی ہے. کہتے اللہ پہ توکل ہے، میں نے کہا توکل نہیں ہوتا ہے، یہ بہت بڑی بدبختی ہے. یہ توکل کی حقیقت کیا ہے؟ اعقلها ثم توکل. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلے اونٹ کو باندھ لو پھر توکل کرو. یہ اونٹ کو چھوڑ کے کس کے سہارے، کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ اس سے پہلے باندھو، باندھو پھر توکل کرو، اللہ اس کو حفاظت کرے گا. دوائی کھاؤ، وقت پہ دوائی کھاؤ، اللہ پہ پھر بھروسہ رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں صحت تندرستی عطا فرمائے گا. واپس آتے ہیں الغرض، دوسری چیز اس دنیا کو آسان کرنے کے لیے، زندگی کو خوشحال کرنے کے لیے، معافن فی جسدی ہی، صحت و تندرستی ہے. تیسری چیز اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اصبح منکم فی سربہ معافن فی جسدہ عندہ قوت یومہ، اس کے پاس اس کے آج کے دن کا توشہ بھی موجود ہے، کھانا پینا بھی اس کے لیے تیار ہے، موجود ہے، بے فکر ہے، آج کے لیے وہ اپنے پیٹ بھر کے کھا پی سکتا ہے. عندہ قوت یومہ، کھانے پینے کی، رزق کی نعمت، روزگار کی نعمت، بڑی نعمت ہے واللہ. لوگوں کی صبح ہوتی ہے ناشتہ تیار ہوتا ہے، نہیں ہوتا تیار، کوئی فکر ہوتی ہے کہاں سے کھائیں گے کہاں سے پیئیں گے، بچوں کے لیے ناشتہ تیار، جناب کے لیے ناشتہ تیار، کبھی ہم نخرے کرتے نمک زیادہ ہے کم ہے، یہ کم ہے وہ کم ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن ناشتہ تیار ہوتا ہے، فکر نہیں ہوتی. دوپہر کے کھانے کے لیے لسٹ لگی ہوتی ہے گھروں میں، یہ پورے ہفتے کی لسٹ لگ جاتی، پورے ہفتے کے لیے کیا ہم نے کھانا ہے، صبح کیا کھانا ہے، ناشتہ کیا ہوگا، اور دوپہر کا کھانا کیا، رات کا کھانا کیا ہوگا، تاکہ پریشانی نہ ہو، پہلے سے پتہ چلتا ہے. عندہ قوت یومہ، ہم بات کر رہے ہیں اس کی جس کے پاس ایک دن کا راشن موجود ہے اور وہ آرام سے وہ کھا بھی سکتے، تندرست بھی ہے اور امن و امان بھی قائم ہے. عندہ قوت یومہ، ان سے پوچھیں جس سے نعمت چھن چکی ہے. قحط سالی، بھائی کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پر پانی کی قلت ہے، پانی نہیں ہے اور پانی کا بڑا مسئلہ ہے. آج کا جیسے وقت گزرتا جا رہا گلوبل وارمنگ کا مسئلہ ہو رہا ہے اور آہستہ آہستہ دنیا پوری دنیا کا کلائمیٹ جو ہے آب و ہوا چینج ہو رہی ہے، تبدیل ہو رہی ہے، دنیا پانی کی قلت کی ابتدا ہو چکی ہے. اور کئی ایسے ملک ہیں جو اس خطرے کی زد میں آ چکے ہیں اور کچھ آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. پانی نہیں تو زندگی نہیں، یاد رکھیں زندگی کی رونق جو ہے یہ پانی سے جڑی ہوئی ہے، کیونکہ ہم پانی سے ہی زندہ ہیں، ہر زندہ چیز پانی سے ہی زندہ ہے، سبحان اللہ. بھوک تو برداشت ہوئی جاتی کسی نے کسی حد تک، پیاس برداشت نہیں ہوتی، سبحان اللہ. کئی ایسے ملک ہیں جو قحط سالی کا شکار ہیں، زمین میں جو پانی ہے وہ آسمان سے پانی سے جڑا ہوا ہے، آسمان سے بارش برستی ہے، زمین میں پانی کو سٹور ہو جاتا ہے، پھر سٹور پانی کو استعمال کیا جاتا ہے. جب آسمان سے بارش رک جاتی ہے تو زمین کا پانی زیادہ دیر تک نہیں رہتا. پورے جو ہمارے سسٹم قائم ہیں، جو پلانٹس لگے ہوئے، فلٹریشن پلانٹس وغیرہ جو ہے تہلیہ کے، یہ بھی زیادہ دیر تک نہیں چل سکتے، کیونکہ یہ بنیادی اساس یا سورس نہیں ہے پوری دنیا کے لیے. چند ملک ہیں جو اس پر یعنی قائم ہیں، ورنہ اکثر دنیا کے ممالک جو ہیں وہ زمینی پانی کو استعمال کرتے ہیں یا دریاؤں کے پانی کو استعمال کرتے ہیں. اگر یہ نعمت چھن جائے، اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے، تو دنیا کی رونقیں چھن جاتی ہیں. اور یہ بھی ایک حقیقت جان لیں کہ سب سے اچھا صدقہ جو ہے وہ کیا ہے، پانی پلانا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اور پانی پلانے کے لیے کبھی کنجوسی مت کیا کریں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں مساجد میں اکثر لوگ پانی کے یہاں پہ فریج کے اندر پانی آ کے رکھ دیتے ہیں، اگرچہ پینے والے فقراء نہیں ہیں، ہم بھی پیتے ہیں، سب پیتے ہیں، یہ سب کے لیے ہے. بھائی سمجھیے، صدقہ مت پیئے، صدقہ نہیں ہے یہ، اس اعتبار سے کوئی بھی اس کا استعمال کرتا ہے، لیکن جس نے رکھے اس کو اجر اس کا ملتا ہے. جو خاص فقراء کے لیے وہ اور ہے، جس میں کنواں کو بنانا بھی اس میں شامل ہے. اگر کسی جگہ پر کنواں نہیں ہے، پانی کی قلت ہے، لوگ پانی کو ترستے، وہاں پر اگر کنواں بنا لیتے ہیں، آپ کو صدقہ جاریہ ہے. لوگ پوچھیں صدقہ جاریہ کیا کریں، سب سے بہترین صدقہ جو ہے صدقہ جاریہ کے لیے، اپنے لیے اپنے یا اپنے والدین کے لیے، وہ پانی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور آپ جانتے ہیں پاکستان میں ابھی اعلان ہوا ہے کہ حکومت خود چندہ اکٹھا کر رہی ہے ڈیم بنانے کے لیے، اچھے اقدام ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ صدقہ جاریہ میں سے اگر کوئی اس میں حصہ لیتا ہے، دیکھیں پیسے تو آتے جاتے رہتے ہیں، پہلے پاکستان یا ان کے علاوہ پوری دنیا میں کوئی بھی اگر اس میں حصہ لینا چاہتا ہے اور اس پانی سے جس میں آپ کے تھوڑے سے رقم لگی ہے، پیسہ لگا ہے، اگر واللہ پرندے جانور بھی پی لیتا ہے، آپ اس کا بھی اجر ملے گا. ہم صرف مسلمانوں کے انسانوں کی بات نہیں کر رہے، اگر آپ کے اس پانی سے جو آپ جس میں آپ نے حصہ لیا ہے اگر جانور بھی پی لیتا ہے تو آپ کو اس کا اجر بھی ملے گا. پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ کتنی لوگ اس کو پانی کو استعمال کریں گے پئیں گے اور کتنی جانور اس سے فائدہ اٹھائیں گے. جب تک یہ پانی رہے گا آپ کے لیے اجر و ثواب جاری رہے گا. یہ تین چیزیں ہیں, امن و امان کی نعمت, صحت اور تندرستی اور عافیت کی نعمت, اور کھانے پینے رزق اور روزگار کی نعمت. اگر ایک دن کے لیے بھی موجود ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا, گویا کہ اس کے لیے ساری کی ساری دنیا کو جمع کر دیا گیا ہے, وہ ساری دنیا کا مالک بنا بیٹھا ہے, ساری دنیا کا مالک بنا بیٹھا ہے. مطلب یعنی جتنے بھی یہاں پہ ہیں سب بادشاہ بنے بیٹھے ہیں. آج کی صبح کیسے ہوئی بتائیں, سب صبح کیسے ہوئی, حدیث مطابق ہے کہ نہیں؟ امن و امان میں صبح ہوئی, صحت تندرستی میں صبح ہوئی, ناشتہ بھی کر لیا ہے نا, دوپہر کا کھانا بھی تیار بھی جا کے کھانا ہے, اور رات کا کھانا بھی انشاءاللہ تیار ہے, کسی کی کوئی دعوت ہے اور کسی نے پہلے سے اس کو تیار, کسی کو یعنی اس نے اپنے گھر دعوت بلایا ہوا ہے یا کسی خود تیار کیا ہوا ہے. گویا کہ ہمارے لیے سارے کے سارے دنیا کو جمع کر دیا گیا ہے, اس رب کریم نے ہمارے سارے دنیا کو سمیٹ کر جمع کر دیا ہے. مختصر سی زندگی کی مختصر حقیقت یہ ہے, آج کے دن ہماری زندگی ہے, یہ 24 گھنٹے بھی عجیب سے ہیں, آج کا دن ہماری زندگی ہے, گزرا ہوا کل تو گزر چکا ہے, مر چکا ہے, اچھا تھا برا تھا جیسا تھا چلا گیا ہے, اس کی صبح کیسے ہوئی ہو چکی ہے, آنے والا کل ہم نے دیکھا نہیں ہے, وہ ہمارا ہی نہیں ہے کیونکہ ہم نے اسے دیکھا نہیں ہے, اور کوئی پتہ نہیں ہے کہ دیکھیں گے کہ نہیں دیکھیں, کوئی گارنٹی ہے؟ کوئی گارنٹی نہیں. تو زندگی کیا ہے ہماری؟ مختصر زندگی, مختصر دنیا, ہمارے آج کا دن ہے, اور آج کے دن میں امن و امان بھی قائم ہے, صحت و تندرستی بھی ہے, اور روزی روٹی روزگار بھی ہے, گویا کہ ساری دنیا تمہارے قدموں میں ہے. سوال یہ ہے, حقیقت سمجھ گئی؟ آگے سمجھ حقیقت دنیا کی, الحمدللہ. سوال یہ ہے کہ اس مختصر سی خوشحال زندگی کو برقرار کیسے رکھنا ہے؟ مسئلہ تو یہ بات ہے نا کہ ہمارا کل بھی ایسا ہو, پرسوں بھی ایسا ہو, اس کے بعد والا دن بھی ایسا ہو جیسا کہ آج ہے یا اس سے بہتر ہو. یہ کم سے کم ہم بات کر رہے ہیں. برقرار ان نعمتوں کو کیسے کیا جاتا ہے, کیا طریقہ ہے؟ ایک طریقہ ہے, کیا ہے؟ شکر النعم, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر کرنا ہے. یہ بڑا مسئلہ ہے, ہم سے شکر یہ ہوتا نہیں ہے, اگر ہوتا ہے تو حق ادا نہیں کر سکتے. علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی, شکر النعم, نعمتوں کا شکر کرنا ہے, یہ بڑا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم, اللہ تعالیٰ کسی قوم کو تبدیل نہیں کرتا جب تک وہ خود تبدیل نہیں ہوتے. امن و امان قائم ہے, صحت ہے, تندرستی ہے, روزگار ہے, روزی ہے, روٹی ہے, یہ سب موجود ہے. اللہ تعالیٰ کسی قوم سے اس نعمت کو نہیں چھین لیتا جب تک یہ قوم خود نعمتوں کی ناشکری نہ کرے, وہ تبدیلی نہ ہو اس قوم کے اندر. اور بد امنی بدل جاتی ہے امن و امان میں, بیماری تندرستی میں بدل سکتی ہے, اور بے روزگاری روزگار میں بدل سکتی ہے صبر سے اور شکر سے. مصیبت زیادہ شخص کو صبر کرنا چاہیے, اور جو نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے اسے شکر کرنا چاہیے. صبر کرنے والے کے لیے صبر عبادت ہے اور کامیابی ہے, اور شکر کرنے والے کے لیے شکر عبادت ہے اور کامیابی ہے. ہماری زندگی ایسے ہی گزرتی ہے, اگر کبھی کچھ چھن جائے تو صبر کا دامن مت چھوڑے, اور ابھی اگر کبھی کچھ مل جائے تو شکر کا دامن مت چھوڑے. سوال یہ ہے شکر کیسے کیا جاتا ہے اور کیسے حق ادا ہوتا ہے تاکہ نعمتیں برقرار رہیں اور دنیا آسان ہو جائے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے واتقوا اللہ لعلکم تشکرون, دوسری واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اللہ تعالیٰ نے تقوی کو جوڑ دیا ہے شکر کے ساتھ اور کامیابی کے ساتھ. دوسری آیت میں اعملوا آل داود شکر آل داود, اللہ کا شکر کرو عمل کرتے ہوئے. تقوی کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا شکر کا حق ادا کرنے کے لیے. زبانی کلامی شکر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ناقص شکر ہے. کئی ایسے شکر کرنے والے ہیں جو سب سے بڑے ناشکرے ہیں. عجب بات ہے, شکر بھی کرتے ہیں ناشکرے بھی ہیں. جی ہاں, کیونکہ زبان پر تو اللہ کی حمد و ثنا شکر بھی ہے لیکن عمل سے اپنے رب کے سب سے بڑے نافرمان ہیں. شرک بدعات اور خرافات کرنے والے یہ سب سے بڑے نافرمان ہیں. پھر بے نمازی بھی نافرمان ہے, جو والدین سے بدسلوک کرتا وہ بھی ناشکر ہے اپنے رب کا. زبان سے شکر کرنا کافی نہیں ہے, اور اس شکر کو حق ادا کرنے کے لیے, نعمتوں کو برقرار رکھنے کے لیے تقوی کا راستہ اختیار کرنا ہی پڑے گا. اس لیے ہر جمعے کے خطبے میں ہم جو خطبۃ الجمعہ ہے اس کی ابتدائی کلمات کیا ہیں, تین آیتیں ہیں. کیا پیغام ہے, بنیادی پیغام ان تین آیتوں کا. بچپن سے جب سے ہوش سنبھالا ہے ہر خطیب اس ممبر پر کھڑے ہو کر اس پاک جگہ پر اپنے خطبے کا آغاز ان تین آیتوں سے کرتا ہے. کون سی تین آیتیں ہیں؟ سورۃ آل عمران آیت نمبر 102, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. بنیادی پیغام کیا ہے؟ تقوی دو مرتبہ بیان ہوا ہے. اتقوا اللہ حق تقاتہ, وقت نہیں ہے ورنہ اسی میں آپ کو بتا دیتا کہ تقوی کیا, حق تقاتہ کیا ہے, کبھی بتاؤں گا انشاءاللہ. دوسری آیت سورۃ النساء آیت نمبر 1 ہے, کیا ہے؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. ابتدائی میں کیا ہے؟ شروع میں یا ایھا الناس اتقوا ربکم, تقوا. تیسری آیت سورۃ الاحزاب کی آیت, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. كامل ايه؟ يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر خطبے میں سنتے کہ نہیں سنتے؟ کیا سنتے, کیا سمجھتے ہیں, کبھی سوچا ہے؟ دیکھیں کانوں میں یہ بار بار آیتیں, عظیم آیتیں, واللہ عظیم آیتیں ہیں. واللہ ان تین آیتوں سے بعض لوگوں کی زندگی بدلی ہے صرف ان تین آیتوں سے, اور تقوی کا راستہ اختیار کیا ہے. اور ہم عادت کے طور پہ سنتے, کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں. ہم اس انتظار میں ہوتے کہ خطبہ کب شروع ہوتا ہے. خطبہ تو شروع ہو گیا, یہی تو خطبے کے آغاز ہے, یہی ابتدا ہے, یہی بنیادی پیغام ہے ہر خطبے کا, باقی موضوع الگ الگ ہوتے ہیں. اور اکثر لوگ انتظار میں ہوتے ہیں خطبہ کب شروع ہوگا, یعنی اصل موضوع کب شروع ہوگا, یہ جلدی سے بس سن لیتے ہیں. اتقوا اللہ, تقوی نہیں تو کوئی خیر نہیں. تقوی مختصر دو لفظوں میں, بعض سلف فرماتے ہیں تقوی کا مطلب ان تعمل بطاعۃ اللہ علی نور من اللہ ترجو ثواب اللہ وان تترک معصیۃ اللہ علی نور من اللہ تخاف عقاب اللہ. ان تعمل بطاعۃ اللہ, سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طاعت پہ عمل کرنا ہے. کیسے؟ علی نور من اللہ, دلیل کی روشنی میں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نور ہدایت ہے, قرآن اور سنت کی روشنی ہے, وحی کی روشنی میں فرمانبرداری کرنی ہے. وحی ہے, صحیح سمجھ ہے, پھر عمل ہے. لازمی ہے علی نور من اللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ترجو ثواب اللہ، یہ فرمرداری کیوں کر رہے ہیں، یہ طاعت کیوں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی نیت سے. دوسری طرف انت ترک معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دینا ہے، کیسے؟ علی نور من اللہ، دلیل کی روشنی میں، جس چیز کو اللہ نے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حرام قرار دیا ہے اسے چھوڑ دینا ہے، اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے. شرک ہے، بدعات ہے، خرافات ہے، جو بھی محرمات ہے سب سے اجتناب کرنا ہے. علی نور من اللہ، یعنی جو لوگ کہتے ہیں، لوگوں کی باتوں کو چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ کے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا فرمان ہے، کیا حکم ہے، اس کی تعمیل کرنی ہے. علی نور من اللہ، کیوں؟ تخاف عقاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے، عذاب سے ڈرتے ہوئے، یہ تقویٰ ہے. ہماری زندگی ہم سب کی الگ الگ، ہم سب اپنے حساب کے ذمہ دار ہیں. اگر تقویٰ کا راستہ اختیار کر لے تو شکر واللہ آسان ہو جاتا ہے. شکر کی حقیقت کیا ہے؟ فرما برداری ہے جو کرنی ہے، نافرمانی ہے جو چھوڑنی ہے، یہ شکر ہے، یہی عمل ہے جو ہم نے کرنا ہے، یہی تقویٰ ہے، اور دونوں لازم اور ملزوم ہیں. شکر کا حق ادا کرنے کے لیے تقویٰ کا حق ادا کرنا ہی پڑے گا. حق و تقویٰ بھی سننے. صدر عبداللہ مسعود عنہ فرماتے ہیں، بن کثیر رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، حق التقوى ان يطاع فلا يعصى وان يذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر. ان يطاع فلا يعصى، کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی اطاعت کرنی ہے اور کبھی نافرمانی کرنی نہیں ہے، مداومت ہے، ہمیشگی ہے فرما برداری میں. دوسرا، وان يذكر فلا ينسى، ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مصروف رہنا ہے، کبھی بھولنا ہے، غافل نہیں ہونا ہے. تیسرا، وہ یشکر فلا یکفر، اللہ تعالیٰ کے شکر میں ہمیشہ کی اختیار کرنی ہے، کبھی ناشکری نہیں کرنی ہے. یہ حق التقویٰ ہے. تقویٰ میں ثابت قدم رہنا ہے ان تین چیزوں کو لے کر، واللہ شکر آسان ہو جاتا ہے. اور اگر ہم شکر کرنے والے بن گئے تو یہ نعمتیں برقرار رہیں گی، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ دے گا. جو آج ہے وہ کل بھی رہے گی انشاءاللہ، اگر ہم زندہ رہے تو کل بھی رہے گی، وہ پرسوں بھی رہے گی. لیکن اگر ناشکری کا راستہ اختیار کیا تو آہستہ آہستہ نعمتیں کم ہوتی جائیں گی. بے روزگاری کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ مہنگائی کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ کرپشن کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ کیونکہ ہماری ناشکری بڑھتی جا رہی ہے، ہمارا تقوی میں خلل ہے، ہمارے ایمان میں خلل ہے، کمزوری ہے. جب تک ایمان مضبوط نہیں ہوگا، تقوی مضبوط نہیں ہوگا، ہم شکر کا حق ادا کرنے والے نہیں رہیں گے، واللہ یہ نعمتیں نہیں رہیں گی اور آہستہ آہستہ چھن جائیں گی. یہ گلوبل وارمنگ، یہ دنیا کی جو تبدیلیاں ہیں، یہ ہماری وجہ سے ہیں، اسی ناشکری کی وجہ سے. وَنُو رب رحیم، اور کریم ہے، اس نے ہمیں عذاب دینے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے جنت میں داخل کرنے کے لیے. اور جنت میں داخل ہونے سے کیا ہم ہونے کے لیے ہم تیار ہیں؟ کیا ہم راضی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے سارے سارے امت جنت میں داخل ہوگی، سوائے ان کے جو جنت میں داخل ہونے سے انکار کرتے ہیں. صحیح بخاری کی معروف روایت ہے. تو بادشاہ صاحب نے عرض کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ عجب سی بات ہے نا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری فرما برداری کی ہے وہ جنت میں داخل ہوا ہے، جس نے نافرمانی کی ہے وہ خود جنت میں جانے سے انکاری ہے، وہ خود انکار کر رہا ہے. میرے بھائیو، دیکھ لے ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں. ہمارے لیے جو بہترین نمونہ ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ ہیں جو براہ راست علم حاصل کیا. کیا ہم صحابہ کے راستے پر چل رہے ہیں؟ کیا من جو سلف پر قائم ہیں؟ واللہ شکر کا راستہ، تقویٰ کا راستہ من جو سلف کے علاوہ آپ کو مل ہی نہیں سکتا. اگر آپ شکر کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں، تقویٰ کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں، تو توحید ہے، سنت ہے، من حضب سلف ہے، اور من جو سلف کے علاوہ آپ کو توحید اور سنت مل ہی نہیں سکتا. اور اگر یہ تین چیزیں مل جائے ان تین چیزوں کے ساتھ تو دنیا میں بھی کامیابی ہے, آخرت میں بھی کامیابی ہے. دنیا بھی آسان, آخرت بھی آسان. دنیا کے ساتھ دنیا میں بھی عزت ہے, آخرت میں بھی عزت ہے. ورنہ صرف دنیا کے اعتبار سے آج کافر کے پاس بھی صبح اس کی ہوتی ہے امن و امان میں, صحت مندی اور روزی روٹی روزگار میں اس کو بھی مل جاتا ہے. دنیا اس کو تو مل چکی ہے نا, لیکن سوال یہ ہے آخرت کس کو ملے گی؟ یہ تین ہیں, اور آخرت کو, دنیا اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے ان تین چیزوں کے ساتھ, ان تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے. یہ تین چیزیں ہوں یا نہ ہو, لیکن یہ تین چیزیں باقی ہونی چاہیے. توحید ہے, سنت ہے, اور منہج السلف, مذہب السلف ہے. آخر میں دنیا کے اعتبار سے اور دین کے اعتبار سے ہم جب ان نعمتوں کو حاصل کرنا چاہتے, قائم رہنا چاہتے ہیں, تو زمین پر رہ کے سب ہوتا ہے کہ نہیں؟ زمین پہ ہوتا ہے. ہماری زمین ایک ہی تھی, کسی زمانے میں ایک ہی خلیفہ وہ کرتا تھا, ایک ہی سرزمین تھی ہماری, لیکن ناشکری ہم سے ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی سزا میں سے ایک سزا ہمیں یہ ملی ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے کہ ہمارے زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, حدیں لگ گئیں اور الگ الگ حکومتیں قائم ہو گئیں. اور رسول جماعت کا اجماع ہے کہ دور حاضر میں جو حکومت اور حکومت جس سرزمین پر قائم ہے, اس حکومت مسلمان حکومت فرمانبرداری جو ہے وہ واجب ہو جاتی ہے. اس کے بعد سوے کوئی چارہ نہیں ہے, کیونکہ بدلے ہم ہیں اور پھر ہماری حالت بھی بدلی ہے اور حقیقت بھی بدل گئی ہے. اس اعتبار سے کہ زمین کے مسلمان زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. وطن عزیز سے محبت ایک فطری چیز ہے. انسان جس ملک میں پیدا ہوتا ہے اس کے لیے وہ زمین, وہ مٹی, وہ در و دیوار پیارے لگتے ہیں. اسے بچپن جہاں پہ گزرتا ہے جگہ پیاری لگتی ہے. وطن سے محبت سے شریعت نے منع نہیں کیا ہے کہ کوئی وطن سے محبت نہ کرے, بلکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ سے نکالا گیا, یاد رکھیں جب ہجرت کی تو شرک عام تھا. مکہ کی سرزمین پر اللہ کا پاک گھر کعبہ بھی ہے, اس کے ساتھ 360 بت بھی ہیں ارد گرد, شرک عام تھا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی دعوت توحید و سنت, کہ لوگ توحید کو سنیں اور سنت پہ عمل کرنے شروع کر دیں اور شرک سے, بدعات سے توبہ کریں, لیکن اپنوں نے ہی سب سے بڑی دشمنی مول لی اور بہت کم لوگوں نے اسلام قبول کیا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ سے نکالا گیا تو مڑ کر فرماتے ہیں مکہ سے مخاطب ہو کر کہ تو مجھے سب سے پیارے ہے, مکہ کے شہر کو فرماتے ہیں, اور اگر میری قوم مجھے مکہ سے نہ نکالتی تو میں کبھی نکلنے والا نہ تھا. محبت ہے, وہ ایک فطری چیز ہے, سبحان اللہ. لیکن یہ محبت شریعت کے حدود کے اندر ہونی چاہیے. شریعت کی حدود, حاکم محکوم کا رشتہ جو ہے, حاکم ہے اسی فرم برداری, مسلمان حق فرم برداری فرض ہوتی ہے, اگرچہ وہ ظالم ہو, فاسق اور فاجر کیوں نہ ہو. ایک حدیث میں ہے صحیح بخاری مسلم متفق علیہ حدیث میں, اگر کوڑے بھی برسائے تمہارا مال بھی تم سے چھین لے, یعنی اگر ظالم بھی ہے تم صبر کرو. کب تک صبر کریں؟ حتی تلقون علی الحوض, مرتے دم تک صبر کرو, جب تک حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات نہیں ہوتی. دوسری روایت میں وہ ہم سے ہمارا حق چھین لیتے ہیں, ہم اپنا حق ان سے مانگتے ہیں, تب ہم کیا کریں؟ ظالم حکمران ہے, وہ حق چھین لیتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرو, اپنا حق اللہ تعالیٰ سے مانگو اور ان کا حق ان کو دو, فرما برداری کر. امن و امان قائم رہتا ہے حکومتوں کے قائم ہونے سے, اچھی ہے بری ہے جیسی بھی ہے, حاکم نے اپنے رب کا جواب دینا ہے اور ہم نے اپنے رب کا جواب دینا ہے. اس کے ذمے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ذمہ داریاں سونپی ہیں اور ہمارے ذمے میں کچھ ذمہ داریاں ہیں, وہ اپنے ذمہ داری کا خود ذمہ دار ہے اور حساب اس کا ہونا ہے, اس نے جواب دینا ہے, اور ہمارے ذمہ دار کا ہم ذمہ دار ہیں, ہم نے خود اس کا حساب دینا ہے. عجب بات ہے, وہ غلطی کرتا ہے ہم پہ ظلم کرتا ہے, ہم غلطی کرتے اس پہ ظلم کر لیتے ہیں, بد امنی چھا جاتی ہے, نہ وطن رہتا ہے, نہ حکومت رہتی ہے, اور نہ پھر عوام رہتی ہے, کوئی خیر باقی نہیں رہتا ہے. اگر دین اور دنیا ٹکرا جائے, اگر وطن عزیز میں دین کو قائم کرنا مشکل ہو جائے, آپ توحید قائم نہیں کر سکتے, آپ نماز قائم نہیں کر سکتے, آپ کوئی زکوٰۃ کا سسٹم نہیں ہے, رمضان میں روزہ رکھنے کا کوئی سسٹم نہیں ہے, حج کا کوئی سسٹم نہیں ہے, ظاہراً دین پہ کوئی عمل آپ کرنے نہیں دیتا ہے, مشکل پڑ گئی ہے, تو ہجرت واجب ہو جاتی ہے. پھر وطن وطن عزیز نہ رہا, وطن کی عزت دین سے جڑی ہوئی ہے. جس وطن میں دین پہ عمل کرنا مشکل ہو جائے, ناممکن ہو جائے, سسٹم آپ کو روکتا ہے, تو پھر اس کو چھوڑ ہی دینا واجب ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی نہیں چھوڑ سکتا اور مجبور ہو جاتا ہے, نہ اس کے پاس مال و دولت ہے ہجرت کرنے کی, نہ وہ طاقت رکھتا ہے, یا کسی اور شرع عذر کی وجہ سے وہ اپنے وطن کو نہیں چھوڑ سکتا, جبکہ دین پہ عمل کرنا ظاہر کو اس کے لیے مشکل ہو گیا ہے, تو پھر وہاں پہ مستضعف ہو کر رہ سکتا ہے. اس نیت کے ساتھ جب موقع ملے گا تو وہ اس جگہ کو چھوڑ کر دین کو ظاہر کرنے کے لیے اس جگہ کو چھوڑ دے گا. دین پہ عمل کرنا, دین کو قائم کر اپنی زندگی میں, اصل مقصد یہ ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اصل مقصد یہ ہے ہماری زندگی کا, اللہ کی عبادت کریں, توحید عبادت پر قائم رہ کر, اور دین کو ظاہر کرنا ہے. یہ چند اہم باتیں تھیں, وقت ختم ہو چکا ہے, ورنہ اس پر دو چار باتیں اور بھی کرتے. انشاءاللہ کسی خطبے میں وطن عزیز کی خوشحالی و ترقی کے تعلق سے انشاءاللہ چند اہم باتیں کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہر مسلمان کو شرک بدعات و خرافات سے ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.